وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغانستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قائم ٹیررسٹ فائنینسنگ ٹارگیٹنگ سینٹر کی جانب سے افغان، ایرانی اور پاکستانی افسران پر پابندی کی خبر سے شروع کریں گے. اس سلسلے میں ہم امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کی پاکستان کو انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کی تاکید پر بھی بات کریں گے. آگے چل کر ہم عمران خان کی تقریر، سپریم کورٹ کو 107 جعلی بینک اکاؤنٹس پر نوٹس اور آخر میں صحافیوں کی بے روزگاری پر گفتگو کریں گے. آج ہمارے کئی موضوعات ہیں، لیکن اگر آپ لوگ کچھ مختصر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. تو پہلے موضوع پر ہمارے پاس کئی مہمان ہیں. یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں پروفیسر فیضان حق جو نیو یارک میں ہیں. کابل چلیں گے جہاں سے افغانستان کی سرکار کے مشیر مزمل شنواری ہوں گے، اور آگے چل کر ہمیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان پاکستان سے جوائن کریں گے. لیکن آئیے پہلے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو کا کہنا تھا کہ اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اپنا متوقع کردار ادا نہ کیا تو امریکہ اس سے جواب طلبی کرے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہگاہیں نہ بننے دے. مائک پامپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان پر اپنی توقعات واضح کر چکا ہے، اور ان کے بقول اگر وہ ان توقعات پر پورا نہ اترا یا اس نے ایمانداری سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو اس سے حساب لیا جائے گا. ایک سوال پر امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہر کوئی افغانستان میں مفاہمت کا خواہش مند ہے، جس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں طالبان، حقانی نیٹ ورک اور دوسرے شدت پسند گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں حاصل نہ ہوں. امریکہ کا یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں سرگرم دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا آیا ہے، اور اس کی حدود میں ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں جو افغانستان میں حملے کرتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر تاحال پاکستان کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے، اور اس کا موقف ہے کہ حالیہ چند برسوں کے دوران سرحدی علاقوں میں کی جانے والی فوجی کارروائیوں کے بعد دہشت گردوں کے ایسے تمام ٹھکانے ختم ہو چکے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کا تازہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ افغانستان سے متعلق پاکستان اور امریکہ کی سوچ میں ہم آہنگی نہیں ہے. سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک لحاظ سے ابھی بھی کہ اس کا جو حل ہے افغانستان کا، وہ فوجی طاقت آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو پھر معاملات ہی صحیح ہوں گے. پاکستان کا خیال ہے کہ یہ ایک ریلی سیاسی ایک مسئلہ ہے، اور سیاسی طور سے اس کا حل ہونا چاہیے، اور جو سیاسی اراکین ہیں یا گروہ ہیں ان سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی، اور خاص طور سے طالبان سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کے خلاف سخت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے، اور انہوں نے رواں سال کے آغاز پر پاکستان کو سیکیورٹی کی مد میں دی جانے والی کروڑوں ڈالر کی امداد بھی روک دی تھی. پاکستان کا موقف ہے کہ وہ افغان تنازع کے پرامن حل کا حامی ہے، لیکن اس کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم پروفیسر فیضان حق سے ابتدا کرتے ہیں، یہ بین الاقوامی معاملات پر عبور رکھتے ہیں. پروفیسر فیضان، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں ایک کانفرنس چل رہی ہے ڈیووس ان دی ڈیزرٹ، لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پر دہشت گردی کے خلاف میٹنگ ہوئی ہے، اور غالباً جو ممالک ہیں اس میں 7 ممالک ہیں جنہوں نے ٹیررسٹ فائنینسنگ ٹارگیٹنگ سینٹر ایک کھولا ہوا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جس طرح سے اتحاد کیا ہے سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ، یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا افغانستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ جی پروفیسر فیضان حق.
جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی بالکل.
جی سننے والوں کو سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. دیکھیے جو ٹیررسٹ فنڈنگ ہے اس کے بارے میں بہت پرانی بات چیت چل رہی ہے. یہ ہمیں فروری ہی میں پتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایونچولی ہوگی. البتہ جو سات ممالک کا جو یہ گروپ ہے جو کہ اس پر عمل کر رہا ہے وہ ریجنل گروپ ہے, اور اس ریجنل گروپ میں جو ممالک شامل ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان اکیلا اس مسئلے کو حل کر نہیں سکتا, کیونکہ جو پیسہ فلو ہوتا ہے افغانستان سے, ایران سے, یونائٹڈ عرب امارات سے, انڈیا سے, یہ سب کچھ اور ممالک بھی ہیں, تو ان کا جو پیسہ فلو ہوتا ہے اس پیسے سے پھر ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جو کہ ٹیررزم فنڈنگ کا کام کرتی ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی انوالوڈ ہیں, کسی حد تک رشیا کا بھی ہاتھ ہے. تو اس میں ایک انتہائی کمپریہنسو اسٹریٹجی چاہیے ہوگی. پاکستان کے اوپر پریشر اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان انڈیا اور افغانستان کے درمیان واقع ہے, اور پاکستان اور امریکہ کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں. اس سلسلے میں پاکستان نے امداد بھی حاصل کی ہے امریکہ سے, تو امریکہ کا پریشر پاکستان پر زیادہ ہے. لیکن صرف پاکستان اس میں شامل نہیں ہے, بلکہ اور بہت سے جو ممالک ہیں وہ شامل ہیں, اور ان کی کوآرڈینیشن کے بغیر پاکستان اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا.
ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان نے ہمیں جوائن کیا ہے. بریگیڈیئر ٹیپو, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. بنیادی طور پہ سوال جو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ ٹارگیٹنگ سینٹر ریاض میں اس کی میٹنگ ہوئی تھی اس ہفتے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایران کے خلاف بھی ایک محاذ ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو, اور پاکستان کے لیے کتنا مشکل یا آسان ہوگا اس کو جوائن کرنا؟
دیکھیے, دنیا میں جو اپہیول ہے اس میں ٹیررسٹ فنڈنگ کی بہت ساری اقسام ہیں. کچھ تو کہنا پڑے گا مجھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اپنا ایجنڈا رن کرتی ہیں, دنیا کی جو مانی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور وہ اپنا کوورٹ طریقے سے جو بھی انہوں نے آپریشن کرنا ہو, جس طریقے سے کسی کو لانچ کرنا ہو وہ کرتے ہیں. جیسے کہ سیریا کے اندر جو ہے وہ سی آئی اے بھی انوالو ہے, اور بھی انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں, وہاں پہ رشیا بھی ہے, وہاں پہ ٹرکی بھی ہے. تو ایک تو یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے, جیسے را جو ہے وہ مانی ہے, ہندوستان مانا ہے کہ ہم $800 ملین جو ہے افغانستان کے تھرو پاکستان کے ٹیررسٹ کو اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب سے ایک میسو اماؤنٹ آف منی جس کو زکات فنڈ کہتے ہیں, جو زکات کے زمرے میں لوگوں کو جاتا ہے, مختلف مدارس کو, دینی مدرسوں کو, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو یا سینٹرل ایشیا میں ہو یا مڈل ایسٹ میں ہو یا کہیں بھی, ایک وہ چیز ہے. اور مدارس کو ایکیوز کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ کئی شواہد ایسے ملے ہیں کہ وہاں سے ٹیررسٹ بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. تو مدارس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی ایک چاہیے. پھر یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو منی لانڈرنگ کا حساب ہے, اور دنیا آفٹر آل اتنی زیادہ پرائیویٹ آرمیز ہے, ان کو کوئی تو فنڈ کر رہا ہوگا, اور کچھ حکومتیں ایسی ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ ممالک ہیں, جیسے سیریا کی حکومت کے خلاف لوگ ہیں, وہ ان کو گرانا چاہتے ہیں, امریکہ وہاں پہ ریجیم چینج کر چاہتا ہے, امریکہ نے ریجیم چینج کرائی عراق میں بھی, لیبیا میں بھی, اور اس کے نتائج جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو میرے خیال میں یہ جو فنڈنگ ہے یہ ابھر کے اگر سامنے آئے تو اس کا فائدہ ان ملکوں کو بہت زیادہ ہے جہاں پہ اس وقت انسٹیبلٹی ہے اور ٹیررسٹ جو ہے وہ دندناتے پھر رہے. وی ول بی ایبل ٹو سیگریگیٹ what the states are involved in it and what the private sector is involved in it. یہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. میرے خیال میں اگر اس کو ہم صرف پالیٹکس کھیلتے رہیں اور اس کو ہم جو ہے جو اصل پرابلم ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے رہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ جو اپ ہیول ہے پورے مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں, یہ اس کے حوالے سے زیادہ اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ زیادہ ہے, اور اس امپلیکیشن کے اندر جو فورسز انوالوڈ ہیں, جو یہاں پہ نیٹو آئی اتنی اس نے کوشش کی افغانستان کے اندر, پھر روس جو ہے وہ پرسر پیکار ہے سیریا کے اندر, امریکہ ہے, لیبیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, عراق بھی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہونے پا رہا, اور بیچ میں اب تو ایران کا بھی بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں انگریس جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم ایک خاص کسی ملک کو ٹارگٹ کر کے اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں, ہمیں ایک اوور آل پکچر دینی پڑے گی. اگر ہم جو ہے وہ اس دنیا میں امن چاہتے ہیں, خاص طور پہ مسلمانان عالم میں جو لڑائی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو لڑائی ہے بی بی یہ صرف مسلمانوں کے خطے میں ہے. یورپ اپنا آرام سے بیٹھا ہوا ہے, لاطینی امریکہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, پیسیفک کے بیشتر ممالک جو ہے وہ پرامن ہے. اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ روہنگا میں ہے, وہ مورو قبائل میں ہے, وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے اور مڈل ایسٹ میں ہے اور نارتھ افریقہ میں ہے.
جی بالکل,
تو اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے.
بالکل صحیح ہے. لیکن پروفیسر فیضان, آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے, خاص طور پہ جب سے یہ خاشوگی کا معاملہ چلا ہے. اس میں کچھ نقاد ہیں ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال کو آپ نے سنا ہوگا, ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں مدرسہ کی فنڈنگ کرتا ہے. اب ایسے ملک میں سٹیو منوچن گئے اور وہاں انہوں نے ٹیررسٹ فائنینسنگ ٹارگیٹنگ سینٹر میں شرکت کی. ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اب سعودی عرب کی طرف امریکہ کے اندر ایک سوچ تبدیل ہو رہی ہے؟
دیکھیے, امریکہ کے اندر سعودی عرب کے بارے میں یہ سوچ پہلے ہی سے موجود تھی, لیکن اب اس کو اور زیادہ طاقت ملے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما کے آخری دور میں ایک مہم چلی تھی جس میں کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو نارملائز کرنے کے بارے میں بہت زور تھا اور بہت سخت پولیٹیکل لابنگ موجود تھی اس وقت, اور اس میں حالات اس طرف جا بھی رہے تھے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ پلٹا کھایا اور امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ پرو سعودی عرب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی. اور ابھی یہ جو یہ خشوگی صاحب کی جو قتل ہے, اس کی وجہ سے سعودی عرب پر بہت پریشر ہے. لیکن سعودی عرب کے جو سٹیکس ہیں وہ امریکہ کی اکانومی میں بہت ہائی ہیں, اس لیے سعودی عرب کو فیور کیا جائے گا, لیکن اس پہ پریشر ویسے ہی قائم رہے گا. البتہ سعودی عرب جو ہے اس کی جو لابنگ یا اس کا جو سٹینڈنگ ہے یہاں پہ امریکہ میں وہ بہت ورٹیکل ہے. ورٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایک انسٹیٹیوشن ہے وائٹ ہاؤس جس سے وہ منسلک ہیں, ان کی جو براڈ بیسڈ فاؤنڈیشن ہے وہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایران کو ایونچولی زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا اگر سعودی عرب اس مسئلے کو, خاص کر خشوگی کے مسئلے کو, ویسٹرن یا مغربی ممالک کی سیٹسفیکشن کے مطابق حل نہیں کر پاتا.
جی ہم عنقریب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن بریک پر جانے سے پہلے بریگیڈیئر ٹیپو آپ بتائیے, آپ نے دیکھا کہ کل بھی واشنگٹن میں مائک پومپیو نے جو بیان دیا, اس میں ڈائریکٹلی انہوں نے پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ابھی تک انتہا پسندوں کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے, آپ کا اس پر جواب؟
جی, امریکہ کے نہ صرف مائک پومپیو نے کہا ہے بلکہ ان کا جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر پریشر رکھیں گے. اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پالیسی اناؤنس کی تھی ساؤتھ ایشیا میں, انہوں نے بھی یہی کہا تھا. میں ہی صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اگر امن ہو جائے افغانستان میں تو سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان ہوگا, اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے دنیا کے کسی اور ملک میں اتنی سکسیسفلی وہ دہشت گردی کی جنگ نہیں لڑی ہے. امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو ریجنل پالیسی جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی ساؤتھ ایشیا میں, اور اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. تو میں تو اس کی ریجنل پالیسی کی انٹرپریٹیشن یہ لوں گا قطع نظر افغانستان پاکستان کی پالیسی کے, کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے, کہ ہم کوئی کسی پیوٹل سٹیٹ کی ہیجمنی جو ہے وہ مانیں, یا ہم سی پیک کو ریوائز کریں, یا ہم کیا کریں. جہاں تک پاکستان پہ ٹیررسٹ کے سیف ایونز کا تعلق ہے, ہم نے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں لوگ گنوائے, لاکھوں اربوں ڈالر کا نقصان کروایا, ہماری افواج کے لوگ شہید ہوئے, ہم نے نارتھ وزیرستان کلیئر کیا, ہم نے ساؤتھ وزیرستان کلیئر کیا, ہم نے باجوڑ مومند اور سوات کو کلیئر کیا, ہم نے جو ہے فاٹا کے سارے علاقے کلیئر کرے, اور ٹیررسٹ جو ہے دے آر موو فرام دیر افغانستان سے جو ہم پہ حملے ہوتے ہیں اب وہ بلوچستان میں زیادہ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک ریئلسٹک حکمت عملی کی ضرورت ہے. اگر امریکہ وہاں پہ 17 سال سے ہے اور اس کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہوئی ہے اور پاکستان ان کو یہ کہتا رہا ہے کہ آپ طالبان سے مذاکرات کریں, 2005, 2006, 2007, 2008 میں بھی اگر وہ کر لیتے تو بہتر تھا, لیکن بتدریج ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے لیڈر جو ہے ولی الرحمان, بیت اللہ مسعود اور اختر منصور جو ہے انہوں نے مار دیے مذاکرات. اب وہ مذاکرات اس کو خود کرے, جو پاکستان ان کو کہتا ہے وہ اب اس پہ آگے ہیں. اور اتنے ملکوں کی نیٹو اگر امن نہیں لا سکی افغانستان میں تو پاکستان کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں جی کہ وہ جا کے افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کو کچھ کہے. وہاں تو امریکہ بیٹھا ہوا ہے باگرام میں اور جگہوں پہ. اور میرے خیال میں افغانستان کا حل ایک ہی ہے کہ ایک کثیر البنیادی حکومت ہو اور سارے لوگوں کو سنا جائے, سارے پٹھان تو ٹیررسٹ ہیں نہیں, سارے طالبان تو ٹیررسٹ ہیں نہیں. تو اس کو ہمیں ایک ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف ابھی جانا چاہیے اور بلیم گیم کو ختم کرنا چاہیے. یہ زیرو سم گیم ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو اسٹریٹجی آپ کی فیل ہو جاتی ہے اس کو آپ ریوزٹ نہیں کرتے, آپ نئی اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں. یہ ایک حکمت عملی کا پرنسپل ہے کہ یو کین ناٹ ری انفورس اے فیلئر. تو اگر مغرب کی پالیسی افغانستان میں فیل ہوئی ہے تو یقیناً اس کو اکثر نو تشکیل دینے کی ضرورت ہے.
آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, کچھ نام پروڈیوسر نے بتائے ہیں ہمیں. کال کیا ہے اسماعیل شاہ نے کرم ایجنسی سے, رانا دلشاد نے کوٹ اڈو سے, اور عدنان نے لاہور سے. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ہمارے معزز مہمان ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر, بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق, نیو یارک میں ہوتے ہیں جبکہ یہاں پاکستان میں ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. تو کرم ایجنسی سے اسماعیل شاہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میری ایک نظر ہے کہ جو امریکہ جس مفاد کے لیے افغانستان میں آیا ہے وہ مفاد حاصل نہیں کیا, تو وہ امریکہ نے افغانستان میں ناکام ہو سکتا ہے. تو اس ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال دے کہ پاکستان نے ایسے کیا ایسے کیا. پاکستان نے قربانی دی ہے 70,000.
جی جی, بریگیڈیئر صاحب نے بھی یہی بات کی. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. کوٹ اڈو سے رانا دلشاد.
جی السلام علیکم سب سننے والوں کو.
وعلیکم السلام.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی جب بھی کوئی وہ ہوتا ہے پاکستان پہ پہنچی جاتی ہے. سب سے بڑا دہشت گرد تو امریکہ ہے. امریکہ نے پورے ایشیا کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پوری عرب دنیا کو اس نے تباہ کیا ہے, عراق, شام, یونس وغیرہ ساروں کو. اور پاکستان کو جو یہ کہہ رہا ہے, انڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ یہ سوچے کہ اس کے اشاروں پہ نہ کھیلے. یہ سب سے بڑی شیطانی کھلا رہا ہے امریکہ.
اچھا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا.
رہنا چاہیے.
لاہور سے عدنان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ٹیررزم فائنینسنگ ہو رہی ہے اس کے لیے جو سعودی عرب میں اجلاس ہے بہت اچھا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے مخالف رجیم ہے اور وہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے تو ان کے جو فائنینسنگ ریسورسز ہیں ان کے خلاف کس طرح کاروائی کی جائے گی؟
بہت اچھا سوال کیا.
جس طرح لیبیا ہے, جس طرح سیریا ہے, جس طرح پاکستان میں ہے, یا جس طرح وینزویلا میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو ان کے خلاف جو ہے نا یہ جو گروپ جو میٹنگ کر رہا ہے تو اس ٹیررزم فائنینسنگ کو کس طرح روکا جائے گا؟
بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور سامانی آزاد کشمیر سے شوکت مغل.
السلام علیکم. شکر مغل عرض کر رہا ہوں. شہید سمانی آزاد کشمیر سے.
جی جی
نفیس بہن, میری یہ گزارش ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ کیوں بات چیت کیوں نہیں کرتا؟ کسی بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا حل, بہترین حل بات چیت ہے.
جی میرے خیال ہے پسے پشت ہو رہی ہے بات چیت. آپ کی کال کرنے کا شکریہ. گلگت سے دینار خان.
السلام علیکم جی. گلگت پانڈا سے دینار خان ہم بول رہا ہوں جی. عرض یہ ہے کہ امریکہ پاکستان جو بھی قربانی دے دے اور کا امریکہ وہ دو مور کا وہ پالیسی چھوڑے گا نہیں, اس لیے اس مکر ملک سے جو ہے نا پاکستان کو ہاتھ کھینچنا چاہے, اس سے کبھی بھی وہ جو ہے نا پاکستان کو فائدہ پہنچنا نہیں, وہ نقصان ہی نقصان ہے. شکریہ.
شکریہ پروفیسر فیضان. ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے لاہور سے عدنان نے پوچھا کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کے مخالف ہیں, اگر وہاں دہشت گردی ہوتی, اور ظاہر ہے جس طرح سے بریگیڈیئر ٹیپو نے بتایا کہ دہشت گردی تو ایک عالمی مسئلہ ہے, تو وہاں کی جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے ایسے ممالک میں وہ کیسے ختم کی جائے؟
جو ڈاکومنٹیشن ہوگی اکانومی کی, اگر جب اگر ہم یہ جو کنسورشیم بن رہا ہے, گروپ بن رہا ہے ان کا مختلف ممالک کا, جب یہ اکٹھے کام کریں گے تو ہر قسم کی فائنانسنگ جو ہے اس پہ نظر آئے گی. اسی لیے جو بینکنگ ہے یا بینکنگ پروسیسز ہیں پاکستان میں اور ایسے ممالک میں, ان پہ کنٹرول پانا بہت ضروری ہے, اور چاہے وہ فائنانسنگ کہیں سے بھی آئے, اور اس میں یقیناً بہت سے ایسے بڑے ممالک جو ہیں وہ بھی شریک ہیں جو کہ ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کسی بھی ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا, اور اس کو ایسے ٹیکٹک یا اسٹریٹجی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ ملک جو ہیں وہ اس کو زیادہ, جیسا امریکہ میں مغربی ممالک میں ہر چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہے, منی ٹریلز موجود ہیں, تو اس کی وجہ سے ان پہ قابو پانے میں بہت کامیابی ہوگی, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی پریشر ہے, یورپین یونین کی طرف سے بھی پریشر ہے, کیونکہ چاہے یہ جو ٹیررزم ہے تھوڑے ہی عرصے کے لیے کیوں نہ ہو, چاہے جتنی بھی ٹیمپریری ہو, اس کا بہرحال نقصان پوری دنیا ہی کو اٹھانا پڑتا ہے.
بہت شکریہ, اور اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں, اور آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں پروفیسر فیضان حق, جبکہ پاکستان سے تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان نے تقریر کی, اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فوکس ان کا معاشی مسائل پر تھا. یہ بھی کہ وہ سعودی عرب سے لوٹے ہیں اور وہاں سے غالباً کچھ امداد کی بھی بات تھی. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سینئر صحافی متین حیدر نے, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھی اسفر امام نے اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ بھی تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
10 سال میں اس ملک پہ حکومت کی, اور جو وہ قرضہ لے کے گئے, یہ میرے سامنے ہے قرضے کا گراف, 30 ارب 1971 میں پاکستان کا قرضہ تھا. 1971 میں ٹوٹل قرضہ پاکستان کا 30 ارب تھا. منگلا ڈیم بنی, تربیلا ڈیم بنی, کیا کیا انفراسٹرکچر بنے. 60 کی دہائی میں پاکستان سب سے تیزی سے اوپر گیا, تو ٹوٹل قرضہ تھا 30 ارب روپیہ. 2008 میں قرضہ گیا 30 ارب سے. 1970 کی 30 سالوں میں, 40 سالوں میں, 2008 میں قرضہ گیا 6000 ارب, 30 ارب سے 6000 ارب, اور پچھلے 10 سالوں میں 6000 ارب سے 30000 ارب پہ پاکستان کا قرضہ گیا. اب یہ جو جماعتیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی حکومت فیل ہو گئی، یہ سب اکٹھی ہو رہی ہیں، حکومت ملک میں پتہ نہیں کیا نقصان کر دیے انہوں نے دو مہینے کے اندر، 10 سالوں میں جنہوں نے اس ملک کے اوپر 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ چڑھایا، ان کو شرم نہیں آ رہی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ یہ اس دور میں، یہ ذرا دوسری چیز دیکھیں، یہ سرکولر ڈیٹ، گردشی قرضے بجلی کے، اب یہ سوچیں کہ
جی، تو بہت مختصر آپ نے سنا اور یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا عمران خان نے کیا باتیں کی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ زور احتساب پر رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم متین حیدر سے کامنٹ لینا چاہتے ہیں، اسلام آباد میں ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ متین حیدر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، احتساب یہ لگتا ہے کہ اس پر اس وقت وزیر اعظم عمران خان لگے ہوئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی بھی ہوئی ہے اور قیمتیں بڑھی ہیں ہر چیز کی، ایسے میں انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ کس حد تک عوام جو ہیں سننے کو تیار ہیں؟
جی بہت شکریہ نفیسہ، پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ بالکل، ان کا جو پیغام ہے جو ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں اور احتساب کے بارے میں، وہ یقینی طور پہ خوش آئند ہے، لیکن جو گزشتہ 4 سے 8 ہفتوں کے دوران جو ان کی معاشی صورتحال اور معاشی فیصلے رہے ہیں، وہ بالکل ان فیصلوں نے ان کی مقبولیت کا گراف یقینی طور پہ نیچے گرایا ہے، اور ابھی انہیں جو فیڈ بیک ملا اپنے حالیہ الیکشن میں جو انہوں نے نشستیں کھوئی، اس فیڈ بیک کے نتیجے میں انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو بہت اس کی کڑی شرائط ہوگی، اور وہ کڑی شرائط یقینی طور پہ سخت معاشی فیصلوں کی صورت میں ہوں گی جو عوام پہ براہ راست اثر انداز ہوں گی۔ اس لیے دو اعلیٰ سطح کے انہوں نے دورے کیے، سعودی عرب کے، ایک جو ہے ایک مہینہ پہلے ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ کل اور پرسوں سعودی عرب کے یہ دورے پہ تھے۔ بنیادی طور پہ تو سرمایہ کاری کی کانفرنس میں انہوں نے جانا تھا، تو اب پی ٹی آئی کے جو وزیر اعظم ہیں اور ان کے جو کیبنٹ ممبر ہیں، ان کے کیبنٹ ممبر نے ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں اعتماد میں لیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اور جس کا اعلان وزیر اعظم نے ابھی قوم سے خطاب میں کیا کہ ان کو کتنی امداد آ رہی ہے اور باقی احتساب کی باتیں، تو اب یہ جو کچھ پیسے سعودی عرب سے ملیں گے، یہ اس سے کچھ ایک تو معیشت کو کچھ سنوارا ملے گا، اور پی ٹی آئی کی حکومت جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہی تھی، بات چیت تو ہوگی، تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف کی شرائط کو ہو سکتا ہے نہ مانے، لیکن ان کی بات چیت ہوگی، اور بات چیت جو ہے وہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں آئی ایم ایف کا اعلیٰ سطح کا وفد آئے گا۔ جہاں تک آپ نے احتساب کی بات کی، ان کے احتساب کی کہانی شروع میں لوگوں کو، پاکستانی عوام کو بہت بھلی لگی، لیکن اس میں پھر کچھ چیزیں اصل حقائق بھی سامنے آتے گئے، کہیں مبالغہ آرائی ہوئی، کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، تو کچھ تو ابھی تک ان کی جو احتساب کی کمپین ہے اس سے اگر دیکھیں، اگر اس کو اس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوٹا ہوا پیسہ آیا، تو ابھی تک تو ایک پائی بھی واپس نہیں آئی۔
اور آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ ہم یہی چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت متین حیدر، آپ رکیں کیونکہ ہم شاہد احمد صدیقی کی طرف آتے ہیں، یہ معاشیات کے، شاہد حسن صدیقی معاشیات کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ شاہد صاحب، یہ بتائیے، آج بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ کوئی 107 جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں، جس کے ذریعے کہا یہ جا رہا ہے کہ 100 بلین روپے، پاکستانی روپے، باہر ملکوں میں بھیجے گئے ہیں۔ ایسے میں بتائیے، اس وقت جو پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے، ان کے طریقہ کار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے، ایسا ہے کہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے مختلف شکلوں میں، اور ایک حصہ وہ ہے جو باہر چلا گیا۔ جو میرا بینکنگ کا تجربہ یورپ کا ہے، اس کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے 5 سالہ دور میں بیرونی ممالک سے لوٹی ہوئی دولت کا پاکستان آنے کا کوئی بہت زیادہ امکان روشن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اسٹیجز ہیں. پہلے تو ہمیں انفارمیشن چاہیے ہے, اس میں ٹائم لگے کہ کون سے کھاتے ہیں, اس کے بعد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پیسہ ناجائز ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو ہمارا سارا امفیسس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ بیرونی ممالک سے معلومات ملیں, ان کے ساتھ معاہدہ ہوں. شاید اگلے چند برسوں میں جب تک ان کی حکومت ہے کوئی بڑی ریکوری بیرونی ممالک سے میں نہیں دیکھ رہا کہ ہمارے پاس آ سکے گی, اور ملکی اثاثوں میں یہ دلچسپی نہیں لے رہے طاقتور طبقوں کے دباؤ سے, جہاں سے کہ گارنٹیڈ ہمیں رقم مل سکتی ہے جو کہ اثاثے حکومت کے کنٹرول میں ہے, پاکستان کی جوریزڈکشن میں ہے, اور ان کی تفصیلات آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں, مگر اس میں یہ بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہم کالز لیتے ہیں اور باری باری کالر ذرا مختصر بات کیجیے. جھیلم سے راجہ محبوب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت کچھ جمع تفریق بتایا کہ اتنے عرب جو ہے یہ قرضہ لیا گیا, اتنا یہ ہوا وہ ہوا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں جو ملک میں جو ترقی ہوئی ہے, موٹر وے بنے ہیں, ڈیم ریزنگ ہوئی ہے, اورینج بنی ہے, سارا جو پیسہ ہے یہ ملک سے لگایا گیا یا باہر سے لیا گیا ہے؟ تو قرض لے کے تو انہوں نے کام کیا ہے تو ملک میں ترقی ہوئی ہے.
یہ سوال ہم کرتے ہیں, بالکل بہت اہم سوال کیا آپ نے. میاں والی سے کلیم اللہ نیازی.
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہا جا رہا تھا پہلے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر اتنے اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے, اتنے اربوں باہر جا رہے ہیں, اگر کرپشن رک گئی ہے باہر نہیں جا رہے تو وہ پیسہ کہاں ہے, پھر کیوں ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے؟ تو سعودیہ تو ہمیشہ ہمارے کام ہے, لیکن جو عمران خان یا پی ٹی آئی سے بڑا شکوہ عوام کو یہ ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا ہے اور وہ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. اگر کوئی ایم پی یا ایم این اے کہتا ہے بھائی یہ ظلم نہ کرو تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی بیوروکریسی ایسی ہے کہ اس کو بے لگام کیا جائے, اور جو جتنے بھی فنڈز ہیں رکے ہوئے ہیں, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے فنڈ 2-3 ماہ سے رکے ہوئے ہیں, سی پیک کا پیسہ میاں والی میں نہیں ملا جو عمران خان کا اپنا حلقہ ہے, تو لوگ کس طرح پی ٹی آئی سے پھر خوش ہوں گے؟
ڈی آئی خان سے عبدالحفیظ شیرانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میرا سوال یہ ہے, یہ موجودہ حکمرانوں نے جو احتساب کا ریٹ لگا رکھا ہے, احتساب کیا یہ ملک کو قوم بنانے کے لیے ہے یا انتقامی احتساب کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے ذرا اگر روشنی ڈال جائے.
اصغر نے کال کیا ہے چکوال سے. جی
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ میں تھوڑی سی اپنا ایک معلومات لینا چاہتا ہوں کہ اپنا جتنی انہوں نے گاڑیاں لیلام کی ہیں, یہ کی ہے وہ کی ہے, وہ کیا گاڑیاں بک کے اور کتنا پیسہ آیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کی رپورٹ میں میں نے جو محترم وزیراعظم صاحب کی تقریر سنی ہے, کیا وہ ایک کسی ملک کے سربراہ کو اس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے؟ اور تیسری بات کہ اچھا. جو ان کے ساتھ ابھی لوگ ہیں, کیا ان کا احتساب شوکت ترین صاحب جیسے کا یا جو جن کے ان کے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ احتساب تو سب کے ساتھ, آج ایک اخبار میں بھی خبر لگی ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ
آپ نے بالکل بہت اچھی نشاندہی کی اور ہم سوال کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور کالرز بہت ہیں, ظہور احمد ذرا مختصر بات کیجیے.
جی 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 میڈم السلام علیکم, میں ظہور احمد بات کر رہا ہوں ضلع عبدآباد میرے چم نکا تھے. میڈم یہ عمران یہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے, یقین جانے میں درد رکھنے والا ایک پاکستانی ہوں, جتنا زیادہ نقصان اس پی ٹی آئی نے دھرنے کو دھرنا گرنا ہوتا تھا آج معیشت پاکستان کی ٹیک اوور کر جاتی. اس عمران خان نے جتنا نقصان دیا اتنا ساری زندگی کس سے حکمران نے نقصان نہیں دیا, نہ جانے کن کن لوگوں نے یہ تھے دھرنے کے پر مجبور کر دیا تھا. کیا ہو رہا تھا؟ کام دڑا دڑ ہو رہے تھے. ظلم عظیم کیا ہے انہوں نے. آج یہ سارے لوگوں کہتے ہیں 6,000 قرض ہے, 10,000 قرض ہے, 30,000 قرض ہے. لوگوں کی
لمبی بات کر دی. بس ایک آخری کالر ہے کرم ایجنسی پہ. بالکل آپ کی بات سنی. اسماعیل شاہ کرم ایجنسی سے.
السلام علیکم جناب. جو نواز شریف اور زرداری کے دور میں جو امداد آیا, جو اب قبائل کے نام سے زلزلے آیا, زلزلے پر جو قوم متحدہ نے امداد کیا, وہ نواز شریف زرداری حکومت موجودگی میں کیا. ابھی نہ عمران خان کا حکومت ہے تو انہوں نے امداد روک دیا, تو پاکستان کا پیسہ کیسے, پاکستان میں پیسہ نہیں ہے تو انہوں نے کیسے, لوگ اس سے تنقید کر رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گیا, روزگار تباہ ہو گیا, تو وہ لوگ سے پوچھیں گے کہ یہ سوچو جاؤ تو امریکی نے امداد دیتا رہے ہے.
ہم نے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت شکریہ اسماعیل شاہ. متین اس وقت متین حیدر ہمارے ساتھ ہیں. اور متین حیدر, آپ نے کالرز کو سنا, نظر آتا ہے کہ ایک طرح سے جتنی امیدیں تھیں ان کو پی ٹی آئی سرکار سے, وہ اب بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بتائیے, آپ دیکھتے ہیں کہ وکٹمائزیشن کا بھی کوئی عنصر ہے؟ یعنی کیا اس وقت سیاسی پارٹیوں سے بھی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, متین حیدر کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہم شاہد حسن صدیقی کی طرف لوٹتے ہیں. شاہد صاحب, ایک اچھا سوال جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ گاڑیاں جو نیلام ہوئیں اس کا کیا بنا؟ جو اس وقت بات کر رہے ہیں پیسہ واپس لانے کے لیے, کچھ دیکھا آپ نے, کوئی ترقی اس سمت؟
نہیں,
دیکھیے
میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ اس میں دو تین غلط فہمیاں, بڑے امپورٹنٹ سوال آئے ہیں, میں ایک ایک جملے میں آپ کو بتا دوں. پہلی چیز یہ کہ آج جن خرابیوں کا اور قرضوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیا یہ فگر 6 مہینے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھی؟ کوئی نئی خرابی سامنے نہیں آئی, لیکن اس سے پہلے تو جو 100 ڈیز پروگرام تھا اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں تھا, نمبر ایک. نمبر دو, جو خرابیاں اور قرضے ہیں اس میں صوبوں کا برابر کا کردار ہے 7th NSP ایوارڈ کے بعد, اور دوسرا جو ہے وہ 18th ترمیم کے بعد. تیسری, یہ جو سب سے بڑا فراڈ پاکستان میں ہوا ہے, جو میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے, ایسے بھی لکھا ہے, میری کتابوں میں شائع ہوا ہے یہ, اور وہ یہ ہے کہ فرینڈس آف پاکستان نے حکومت پاکستان سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو IMF سے قرضہ دلوائیں گے. یہی بات امریکہ کے وزیر خارجہ نے اس وقت کہی تھی, یہی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہی تھی, لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ نے, جو اس وقت آج بھی وزیر خارجہ ہیں, بار بار یہ کہا کہ جناب یہ تو رقم نقد ہمیں ملے گی, اور اس کی وجہ سے $31 ارب کا نقصان ہوا اور قرضے بڑھے. بعد میں انہوں نے تسلیم کر لیا عہدہ چھوڑنے کے بعد کہ یہ ہماری غلط فہمی تھی, حالانکہ امریکہ کا اعلانیہ بالکل واضح تھا, برطانیہ کا اعلانیہ. تو اگر آپ یہ جاتے ہیں قرضے کس نے لیے, تو ان کے آج کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کا جب آپ سوال اٹھاتے ہیں, تو 30 جون 2019 کا جو ہدف انہوں نے مقرر کیا ہے وہ اس ہدف سے کم ہے جو کہ پچھلے سال بجٹ میں رکھا گیا تھا, حالانکہ انہوں نے 83 بلین کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. تو کیا 30 جون 2019 تک لوٹی ہوئی دولت جو آئے گی یا کرپشن سے جو پیسہ آئے گا اس کو لاکر میں رکھیں گے؟ کیونکہ بکس میں تو ریڈکشن ہے. اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ احتساب شفاف نہیں ہے, مفروضوں پر یہ حکومت چلا رہے ہیں. جو وعدے کیے تھے انتخابات سے پہلے ان سے کم 95% پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور ہمیں بہت سے خطرات یہ نظر آ رہے ہیں کہ پیکیجز کے باوجود اگر ہم نے اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کی, جو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ جو بہتری نظر آ رہی ہے یہ عارضی ہوگی, عوام کے اوپر بوجھ پڑے گا, اور ہم پھر ایک اور بحران کی شکل میں ہو جائیں گے, جو کہ 99 سے یہی ہوا ہے کہ تینوں حکومتوں کو باہر سے پیسہ ملا. امریکہ نے دیا نواز شریف کو $1.5 ارب جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے گرانٹ دی تھی, کیری روگر بل سے ہمیں $7.5 ارب سینکشن ہوا تھا, اور پیپلز پارٹی کو بھی ملے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت بھی ایسے پیکیجز آئے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب مجھے خدشہ یہی ہے کہ یہ بحران ہٹ جائے گا اور یہ اصلاحات نہیں کریں گے جو IMF 1993 سے کہہ رہا ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ کمفرٹ زون میں آئیں گے, اس کے بعد دوبارہ بحران آئے گا, یمن کے تنازع میں ہم ملوث ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو سوچنے کی ہیں, مشکلات پڑیں گی. اور یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم IMF سے کم قرضے کی بات کریں گے, کیونکہ پہلے تو بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دوستوں نے ہمیں رقم دی تو پھر ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. और आपके प्रोग्राम में मैंने आपसे एक महीना पहले कहा था कि ये फैसला कर चुके हैं कि जाएंगे। IMF जो है कर्जे डिक्टेट करता है कंडीशंस जो वो ऐलान कर चुके हैं, ये कम और ज्यादा से कोई इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये कर्जे देंगे उनकी कंडीशंस मानेंगे। हाँ, अगर कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं तो 3 साल का पैकेज लाने के कर्जा लेने के बाद 1 साल के बाद कहें जनाब बहुत शुक्रिया, हमें नई इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, हमने इस्लाहत के जरिए अपनी मईशत बेहतर बना ली है, और वो करके दिखाएं तब तो बात है, वरना वही होगा जो मुशर्रफ से लेके आज तक होता आया था, जिसमें बहुत खदशात है, आवाम की बहुत मुश्किल है, और ये आखिरी प्रोग्राम खुदा न खास्ता कतई नहीं होगा अगर हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से दूर हैं। अब 23 मिलियन बच्चे अगर आज स्कूल नहीं जा रहे और उसके लिए स्कूल ही नहीं है, तो ना हम उन स्कूल को बनाने की बात कर रहे हैं, हम 50 लाख जो है मकानों का ख्वाब दिखा रहे हैं, अरे भाई स्कूल कौन बनाएगा, 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं, अस्पतालों में लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल नहीं है, उनकी बात ही नहीं हो रही, सिर्फ प्रॉपर्टी के कुछ लोग हैं इनके साथ मिल गए हैं, अब वो 50 लाख की गर्दान कर रहे हैं जो कि 50 लाख नहीं बनेंगे। तो मफरूजों से हटें, हकाइक पर आ जाएं, और एक जुमला जो आखिरी मैं कहना चाहूंगा कि जो इनका मंशूर है और जो वायदे इंतखाब से 3 दिन पहले किए थे वो पाकिस्तान की तरक्की के जामिन है, उससे बदकिस्मती से ये 95% पीछे हट गए हैं किसी भी वजह से, तो एक अलग मौजू है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो ये इलेक्शन से 2 दिन पहले तक कहा करते थे।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मुआशियात के माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी और उनके साथ थे इस्लाम आबाद से सीनियर सहाफ़ी मतीन हैदर। आप लोगों की शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू ये है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफियों को बेरोजगार किया जा रहा है, और हम यही जानना चाहते हैं कि इसकी खास वजह क्या है। इस पर इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल GM जमाली ने। ये इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं। बहुत शुक्रिया जमाली साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी बहरान है, क्या सहाफ़ियों को निकालने की वजह मईशत है या फिर आपके ख्याल में सेंसरशिप के मामलात हैं?
देखें, मैं वॉइस ऑफ अमेरिका का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के इंतहाई अहम मौजू को जहर बहस ला रहे हैं। पाकिस्तान में जो मीडिया मालकान हैं उन्होंने एक गुज़िश्ता 2 माह से एक रट लगाई हुई है के इंडस्ट्रीज में जो इश्तहारात हैं, चूंकि वफाकी हुकूमत ने जब से इमरान खान की हुकूमत आई है उन्होंने इश्तहारात बंद कर दिए हैं, और उसका रीज़न वो ये देते हैं कि चूंकि प्रोजेक्ट्स नहीं हैं तो लिहाजा इश्तहारात हम कैसे देंगे, और माजी की हुकूमत ने 35 अरब रुपए के इश्तहारात जारी कर दिए हैं तो लिहाजा इस वक्त खजाने में इतने पैसे नहीं है कि अखबारात या TV चैनल्स को इश्तहारात दिए जाएं। हमारा असल में हम इस बात को डिनाय करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पिछले 5 साल में 35 अरब रुपए दिए गए हैं तो वो सारे इन मीडिया मालकान की जेबों में गए हैं, वर्कर्स को तो उसमें से कोई शेयर नहीं मिला, मामूली सैलरीज के ऊपर लोग रखे हुए हैं। अगर 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने अगर इश्तहारात मीडिया इंडस्ट्री को नहीं भी मिलते हैं तो जो माजी में उन्होंने इतने बिलियन ऑफ रुपीज कमाए हुए हैं यकीनन वो उसको प्रॉफिट समझ रहे हैं अपना, और वो अपने उन इदारों पर खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए सैकड़ों की तादाद में तमाम इदारों से पाकिस्तान का हर मीडिया हाउस, कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है जिसमें से लोग नहीं निकाले जा रहे हैं। अभी कल की बात है कि नवाई वक्त से 150 लोग निकाले गए हैं, 80 लोग दुनिया TV से निकाले गए हैं, इससे पहले 450 लोग बोल से निकाले गए और उस प्रोटेस्ट में हम लोग खुद मौजूद थे, चूंकि वर्कर्स बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमें अचानक इस तरह निकाल दिया जाएगा, और 5-5, 4-4 महीने से उनको सैलरीज भी अदा नहीं की जा रही है। ये सब मीडिया मालकान एक वो बहाना बना रहे हैं कि वो अपने प्रॉफिट में से जो कमी हुई है
اس کو لاس شو کر رہے ہیں. در حقیقت اس طرح نہیں ہے کہ انہیں ان کے ادارے لاسز میں چل رہے ہیں, لیکن وہ جو ہیوج پروفٹ کماتے تھے اس میں سے انہیں شیئر تھوڑا کم ہو گیا ہے, تو وہ اپنے پروفٹ کو لاس شو کرتے ہوئے میڈیا ورکرز کو مستقل بنیادوں پہ نکل رہے ہیں. بنیادی جو مقصد جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی قیادت کو سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ یہ میڈیا مالکان ایک طرف تو حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں صحافیوں کو نکال کر, چونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں مظاہرے ہو رہے ہیں, تمام پریس کلبس کے باہر پی ایف یو کی جانب سے مظاہرے ہو رہے ہیں, ہر میڈیا ہاؤس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں, دو دن سے لاہور میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. اسی طرح مستقل صحافی برادری چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, لیکن چونکہ ہماری آواز اس لیے نہیں سنی جا رہی کہ یہ میڈیا ملکان اس طرف توجہ جان بوجھ کے نہیں دے رہے ہیں. ہم نے حکومت پاکستان سے یہ اپیل کی تھی کہ 10 سال کی بیلنس شیٹ ان تمام میڈیا ہاؤسز کے مالکان کی نکالی جائے اور ان کے پروفٹ کا ایک تخمینہ لگایا جائے, تو ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ پچھلے 10 سال میں ان لوگوں نے کتنا بزنس حاصل کیا ہے اور پھر اپنے ورکرز پر کتنا خرچ کیا ہے. دیکھیں پاکستان میں صورتحال صحافیوں کی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, نہ تو وہاں پر ہیلتھ انشورنس کا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ لائف انشورنس کا کوئی کانسیپٹ ہے, نہ کوئی اتنے بڑے بینیفٹ دیے جاتے ہیں صحافیوں کو. معمولی معمولی 10-10, 15-15, 20-20 ہزار تنخواہ پر بہت سارے صحافی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اچانک نکالنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے, کسی پروسیجر کو وہ اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا. مسائل جان بوجھ کے, ہماری رائے کے مطابق جان بوجھ کے یہ میڈیا مالکان مسائل پیدا کر رہے ہیں تاکہ حکومت پر بھی دباؤ ڈالا جا سکے, اور یہی جب صحافی بے روزگار ہوں گے تو یقیناً سڑکوں پر ہوں گے. اور ان میڈیا مالکان کی جس بات کی ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہمارا ویج اوارڈ دیا جائے, تو وہ جو پریشرز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے. پاکستان کی میڈیا انڈسٹری, چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں چاہے اخبارات ہوں, ان مالکان کے نہ صرف یہ صرف میڈیا ہاؤسز کے مالکان نہیں ہیں, زیادہ تر وہ مالکان ہیں جن کے سائٹ لائن بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ کرائسز اس طرح پیدا ہو سکے. یہ ایک سازش ہے جو صحافی برادری کے خلاف ہے, چونکہ پاکستان کی صحافی برادری ایک ووکل برادری ہے, پاکستان کی صحافی برادری کسی سے گھبراتی نہیں ہے, ڈرتی نہیں ہے, اور وہ حق اور سچ کی اپنی بات کرتی ہے چاہے اس کے لیے انہیں کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. لیکن پاکستان میں جان بوجھ کے صحافیوں کو مالی طور پر کمزور کرنے کے لیے, خوف زدہ کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے.
خود میں چاہوں گی کہ کیونکہ آپ نے بہت اہم باتیں کی اور ظاہر ہے کہ معاشیات جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جب اشتہار نہیں ملتے ہیں تو ظاہر ہے مالکان بھی صحافیوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ سینسرشپ کے معاملے پر آئیں اور پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ ہمارے ساتھ ہیں. بٹ صاحب یہ بتائیے, جب پی ٹی آئی کی سرکار آئی حکومت میں تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہو یا اے پی پی ہو, ان تمام کو آزاد کر دیں گے, اور بہت ہی حوصلہ افزا جو ہیں وہ باتیں سننے میں آئیں. اس وقت سینسرشپ کا کیا عالم ہے پاکستان کے اندر؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب کسی بھی طرح کا سینسرشپ جو ہے وہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. میں اس سے پہلی حکومت سینسرشپ ایڈ کر سکتی تھی, امپلیمنٹ ہو سکتا تھا, نہ اس سے پہلی جو گورنمنٹ تھی. اس وقت جو اصل اسٹیٹ ہے یا وہ سینسرشپ لگا سکتے ہیں یا اسٹیٹ لگا سکتا ہے. اس وقت سینسرشپ کی پاور جو ہے وہ یا اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے یا اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے. حکومت ہو گئی اور جرنلسٹ آرگنائزیشن ہو جائے, ان کے اب اختیار میں کوئی چیز نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ آپ جب اخبارات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہلو
جی 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 آپ کو ہم سن رہے ہیں بالکل.
اچھا تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آپ اگر اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں یا پاکستان کے ٹی وی چینل کو لگا کر دیکھیں تو اسکرین پر آپ کو حکومت بھی زیر تاب نظر آئے گی, اپوزیشن بھی زیر تاب نظر آئے گی, یہاں تک کہ آپ گندی گالیاں انہیں دے سکتے ہیں ٹی وی چینل میں بیٹھ کر, بے سروپا الزامات عائد کر سکتے ہیں, کرپشن کے الزامات عائد کر لے, توحید رسالت کے الزامات عائد کر لے, ملک دشمنی کے الزامات عائد کر لے. اس حد تک تو بڑا پاکستان کا میڈیا آزاد ہے, فری ہے, اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا جتنا آزاد ہے شاید دنیا کا کوئی میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے, لیکن یہ ایک سائڈ ہے کہ صرف ایک سائڈ کو گالی دینے کی آزادی ہے, اور گورنمنٹ کو بھی آپ جو مرضی کہتے رہے, نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک اشتہار آپ کا ایک ٹور ہے جسے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اگر کوئی ٹی وی چینل یا اخبار جو ہے وہ سرکاری اشتہار کے بغیر سروائیو کر سکتا ہو تو وہ کسی بھی قسم کا سنسرشپ کے احکامات سرکار کے نہ بھی مانے تو حکومت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.
بہت دلچسپ, اس کا مطلب ہے کہ پورا اختیار جو ہے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہے. جی ایم جب
میں نے دو میں سٹیٹ اور سٹیٹ سٹیٹ کی بات بھی کیا جو چینل بال کام ہے, یا اس وقت بلکہ میں تو اب یہاں تک کہتا ہوں کہ جہاں سٹیٹ کی رٹ ختم ہوتی ہے وہاں سٹیٹ کی رٹ شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے چھوٹے موٹے جہاں مالی انٹرسٹ ہوتا ہے ایک سٹینڈنگ آرڈر ہے تمام ٹی وی چینلز میں کہ کسی بھی اشتہاری پارٹی کے خلاف آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے, اس کے خلاف خبر نہیں دے سکتے, سٹینڈنگ آرڈر ہے, اور سٹینڈنگ آرڈر کی وجہ سے کوئی آپ دیکھ لیں خواہ کسی اشتہاری پارٹی کے خلاف ہائی کورٹ کا آرڈر آ جائے, سپریم کورٹ کا آرڈر آ جائے, ہزاروں لوگ اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے, لیکن اگر وہ کسی چینل کو اشتہار دیتا ہے, کسی اخبار کو اشتہار دیتا ہے تو اس کے خلاف خبر نہیں چھپتی, اور یہ پالیسی سٹیٹ کی بھی ہوتی سٹیٹ کی ہوتی.
اچھا اچھا, بہت دلچسپ, بڑی نئی خبریں آپ بتا رہے ہیں. جی ایم جمالی, آپ بتائیے, آپ ملک سے باہر ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سینسرشپ ہے ظاہر ہے اس کے حوالے سے آپ نے تقریریں بھی کی ہیں, یہ بتائیے کن کن لوگوں کی طرف آپ گئے ہیں, کون کون سے اداروں سے آپ نے رجوع کیا ہے اور کیا رد عمل دیکھا ہے؟
دیکھیں, ہم چند روز پہلے جب پاکستان میں تھے تو اسی حوالے سے ہماری جو وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب, ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ چونکہ صحافیوں صحافی کوئی کسی انڈسٹری کے لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی کاروباری فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ نظریات کی بنیاد پر اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اس شعبے میں آ کے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں, اور اس کی پیدائش میں سینکڑوں صحافی اب تک شہید ہو چکے ہیں, یہ کوئی عام بزنس نہیں ہے, یہ ایک نظریات کا شعبہ ہے, اور ہمیشہ حکومتیں فیسلٹی بھی ان میڈیا مالکان کو اسی وجہ سے دیتی ہیں کہ یہ ایک خاص شعبہ ہے, اس کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس کی ایک خاص اہمیت ہے. اور جب ہم نے ان سے تفصیلی طور پہ یہ بات کی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جی حکومت نے اشتہار نہیں روکے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم نئے پروجیکٹس بھی نہیں بنا رہے ہیں, تو لہٰذا جو ہے وہ جب ہمارا یہ سلسلہ معیشت کا تھوڑا بہتر ہوگا تو ہم اس طرف یقیناً فوکس کریں گے. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ نہیں ہے, ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف دو سے تین مہینے یا چار مہینے میں ایسی کون سی قیامت آ گئی میڈیا انڈسٹری کے اوپر جو دس بیس سال سے اربوں روپے کما رہے ہیں, اور آپ اچانک اس طرح دیکھیں سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک ادارے سے نکالا جا رہا ہے. یقیناً ہم تمام اداروں کا وزٹ کر چکے ہیں پچھلے کچھ ہفتے میں, میں جس ادارے میں خود ایکسپریس میں کام کرتا ہوں وہاں سے بھی لوگ نکالے گئے ہیں, اس طرح دنیا سے نکالے گئے ہیں, جیو جنگ سے نکالے گئے ہیں, ڈان سے نکالے گئے ہیں, مختلف اخبارات اداروں کے بیوروز بند کیے جا رہے ہیں, یعنی کہ پورا سسٹم تباہ کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جو سینکڑوں ہزاروں صحافی اچانک فارغ ہوں گے تو آخر ان کے بھی گھر ہوں گے, ان کے بھی بچے ہوں گے, یہ کیسے سروائیو کریں گے, ان کا چولہا کیسے چلے گا, ان کے بچے اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے, یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. جو 30 سال مجھے بھی اس شعبے سے وابستہ ہوئے ہیں, ہم نے اس سے پہلے اس طرح کا کرائسس کبھی نہیں دیکھا. کچھ لوگ 4, 6, 10, 20 آگے پیچھے فارغ ضرور ہوا کرتے تھے, لیکن وہ پھر دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ ہو جاتے تھے, لیکن یہ ایک ایسا پوری میڈیا میں ایک انڈسٹری میں کرائسس پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو اپرچونیٹیز تھی جابس کی, جو دیگر جگہوں کی ملتی تھی, وہ ختم ہو گئی ہیں. کل ہم یہاں پر یو این میں بھی تھے اور یو این کانگریس تھی ہماری, انٹرنیشنل پوری دنیا کے صحافی یہاں آئے ہوئے تھے اور مختلف ممالک کے خارجہ کے نمائندے بھی ہماری کانگریس میں موجود تھے. وہاں چونکہ صرف سیفٹی کے حوالے سے زیادہ ان کا رجحان تھا, لیکن میں نے اپنی تقریر میں ان کو یہ بتایا
कि पाकिस्तान में सेफ्टी तो ठीक है कि साथी शहीद भी हो रहे हैं, उनको टारगेट किलिंग भी किया जा रहा है, उनके लिए मसाइल भी हैं, सेंसरशिप के भी मसाइल हैं, बहुत सारे और मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों का चूल्हा बंद किया जा रहा है, तो ये भी मुआशी कत्ल है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जमाली साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बात की आपने और अफजल भट्ट ने जो कि सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे पैट्रिक डाया, प्रोड्यूसर असफर इमाम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। मरहूम सऊदी सहाफी जमाल खशोगी ने हालिया बरसों में कई बार काहिरा में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार एडवर्ड यारानियान से बात की थी, जिसमें उन्होंने जमहूरियत और मुतअद्दिद इलाकाई मामलात और मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया था। इस बारे में उनकी रिपोर्ट के साथ शहनाज असीस।
दुनिया अरब में जमहूरियत और आज़ादी तकरीर के बारे में मुस्तहकम नजरियात रखने वाले खशोगी हिस्से ज़राफ़त में भी कम नहीं थे। इस साल अगस्त में दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में उन्होंने मिस्र और लीबिया दोनों मुल्कों में जमहूरियत के इम्कानात पर बात की थी। इस सवाल का जवाब देते हुए कि इस वक्त के हालात में अगरचे ऐसा सोचना दुश्वार है, लेकिन मिस्र शायद एक जमहूरी मुल्क बन सकता है, लेकिन लीबिया के लिए तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, खशोगी ने कहा था।
I think it can. If there was an American administration that has an interest and a clear plan to do that, they can do it. But right now there is
no plan.
This administration will not do
it. वो कह रहे हैं मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। उस सूरत में ऐसा हो सकता है अगर एक ऐसी अमरीकी इंतजामिया हो जिसे ऐसा करने में दिलचस्पी हो और उसके पास एक वाज़े प्लान हो। ताहम इस वक्त ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, ये इंतजामिया ऐसा नहीं करेगी। जमाल खशोगी पर नुकता चीनी करने वाले कुछ अफराद उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनके अख्वानुल मुस्लिमीन से राबते थे, जिसे सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और मिस्र में गैर कानूनी करार दिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक तजिया निगार डेविड इग्नेशियस ने इस बारे में खशोगी का दिफा करते हुए लिखा है कि अपनी नौजवानी के दौर में वो इस तंजीम के हामी थे, ताहम 1990 की दिहाई के वस्त में उनका ये पुख्ता यकीन हो चुका था कि जिस बदउनवानी और आमरियत से उन्हें नफरत थी उससे निजात पाने के लिए अरबों की सबसे बड़ी उम्मीद जमहूरियत और आज़ादी थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए जमाल खशोगी ने यूरोप की तर्ज की एक अरब नेटो के क्याम के इम्कानात पर बात की थी, लेकिन इस बारे में उन्हें शदीद शुभात थे।
Why should we have an Arab NATO to fight what? To fight the Iranians? When we have problems from within our system.
वो कह रहे हैं हमारे पास अरब नेटो क्यों होनी चाहिए? ईरानियों से लड़ने के लिए हमारे मसाइल खुद हमारे अंदर हैं, हमारे अपने निज़ाम के अंदर हमारे ज्यादा संगीन मसाइल हैं। सन 2017 के मौसम खजा में एक गुफ्तगू के दौरान खशोगी ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से की जाने वाली इस्लाहात पर तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि उन्हें इन इस्लाहात से उम्मीद नहीं है, ताहम वो अब भी मुस्बत रहना चाहते हैं क्योंकि बकौल उनके अगर ये इस्लाहात नाकाम होती हैं तो हरेक के लिए तकलीफ का सबब बनेंगी। उन्हें शिकवा था कि उनके अपने अल्फाज में तब्दीली एक बहुत ही महदूद हलके में अमल में आ रही है और ये कि आम लोग खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। यमन की हुती मलेशिया को इख्तदार से हटाने की सऊदी क्यादत वाली 3 बरस से ज्यादा की फौजी मुहिम के बारे में बात करते हुए खशोगी ने ईरान के हिमायत याफ्ता जैदी शिया ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया था। वो कह रहे हैं हमें याद रखना चाहिए कि हूती वहाँ किसी अवामी मुतालबे पर नहीं आए। हूतियों ने यमन में ताकत के जरिए इख्तदार हासिल किया है और वो ताकत के जोर पर ही वहाँ रहेंगे और नजर ये आता है कि उनको वहाँ से हटाने का वाहिद तरीका भी ताकत ही है। ताहम खशोगी ने यमन में एक नए जमहूरी निज़ाम के लिए हिमायत का इजहार किया था, उसी तरह जैसे वो दूसरे अरब मुल्कों के लिए करते थे। उन्होंने कहा था,
But in the same time, Saudi Arabia also needs to believe truly in democracy for Yemen. I think the Saudis are also reluctant as much as the Iranians about democracy.
وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو یمن کے لیے جمہوریت کے بارے میں بھی حقیقی طور پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ سعودی بھی جمہوریت کے بارے میں اتنی ہی ہچکچاہٹ کا شکار ہیں جتنے ایرانی ہیں. دونوں ہی ملک یمن پر اپنا اپنا منصوبہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. سامعین, اپنے ایک محبوب موضوع کو دہراتے ہوئے, خشوگی نے سن 2011 کے دنیا عرب کے موسم بہار کے نام سے معروف تحریک کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چیز یمن اور دوسرے ملکوں میں مثبت طاقتوں کو سامنے لائی تھی, اور ان کے اپنے الفاظ میں یہ اہم ہے کہ انہی نظریات کو واپس لایا جائے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.